الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل سر احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں اصحاب رسول کے غیور سپاہیوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں گزشتہ جمعہ میں حاضری نہیں ہو سکی فیصل آباد میں خطاب تھا اس سے پہلے جمعہ میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلات و تسلیم کے حالات زندگی اپنی قوم کے ساتھ ان کی بحث اور مناظرہ اور قوم کے سامنے خلاق عالم کی توحید و وحدانیت اور اس کی الوہیت کی دعوت اور تذکرے کا آپ کے سامنے ذکر کیا تھا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے جب یہ بات محسوس فرمائی کہ اب میری قوم دلیل کے ساتھ میری گفتگو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے پتھر کے ان مجسموں کو اپنے نفع نقصان اور اپنی عبادت کا مستحق جانتی ہے اور اس نے یقین کر رکھا ہے کہ جو کچھ ان کے آباء و اجداد نے غلط راستہ اختیار کیا تھا وہی درست اور صحیح ہے چاہے اس کی ایک ایک بات عقلی طور پر غلط ہی کیوں نہ ہو ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا کے فرمایا تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ اب اے میری قوم میں تمہیں سمجھانے کے لیے ایک ایسا قدم اٹھاؤں گا، ایک ایسا راستہ اختیار کروں گا کہ تم خود بخود اس بات کی حقیقت کو سمجھ جاؤ گے، اور یہ بات تمہارے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ پتھروں کے یہ مجسمے معبود اور مشکل کشا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی دوسرے کو نفع پہنچانا یا نقصان سے بچانا یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ خود اپنی ذات کو بھی نقصان سے نہیں بچا سکتے ہیں۔ میں کل پرسوں سے سخت تکلیف ہے جس کی وجہ سے میں آج گفتگو بیٹھ کر کر رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ اگر آپ نے توجہ رکھی تو میں آپ کے جذبات کے مطابق انشاءاللہ عرض کر سکوں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس فعل نے، آپ کے اس انداز اور آپ کی اس سنت نے ایک سبق دیا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ بعض اوقات کسی جاہل قوم کے ساتھ اگر واسطہ پڑ جائے تو کسی موقف کو آپ دلیل کے ساتھ نہ منوا سکیں، گفتگو کے ساتھ اپنے مخاطب طبقہ کو قائل نہ کر سکیں، تو کوئی ایسا قدم اٹھایا جا سکتا ہے، ایسا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے جس کے ذریعے سے حق و باطل میں امتیاز سامنے آ سکے، جس کے ذریعے سے ایسے لوگوں پر بھی حقیقت عیاں ہو جائے جن کے ذہن اور جن کی عقل کی وسعتیں دلائل کو اور گفتگو کو سمجھنے سے قاصر رہتی ہیں۔ چنانچہ میں نے آپ کے سامنے اس دن لطیفہ کے طور پر ایک واقعہ عرض کیا تھا کہ استاد محترم مولانا چنیوٹی صاحب مدظل العالی بتایا کرتے ہیں کہ ایک شخص نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، بہت لوگ اسے دلائل کے ساتھ، علماء اس سے قائل کرتے رہے، مگر اس کی رٹ ایک ہی تھی کہ بس میں خدا ہوں۔ اب اسے کہا گیا کہ تو خدا ہے تو سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع کر۔ اس نے کہا یہ بات سرے دست میری حکمت کے خلاف ہے، اس سے میری نظام مملکت خراب ہو جائے گا، میں ایسا نہیں کرتا۔ اسے کہا کہ تم ایسا کرو، اس نے کہا میں ایسا نہیں کرتا، میں نے ایک اصول بنائے ہوئے۔ اب اسے سمجھانے کے لیے اور اسے راہ راست پر لانے کے لیے جب کوئی اور نقطہ کارگر ثابت نہ ہوا تو ایک سیدھا سادہ آدمی آیا، اس نے کہا میں اس سے بات کرتا ہوں۔ اس نے گلے میں پٹکا ڈال کر اس کو مروڑنا شروع کر دیا، اور وہ پٹکے کو مروڑا بھی دے رہا ہے، بل بھی دے رہا ہے، اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ بھی تو مجھے آسانی کے ساتھ زمین پر مل گیا ہے، میں نے تجھے بڑا تلاش کیا، میری جو چار بھینسیں مر گئی ہیں یہ بتا کہ میرا قصور کیا تھا، یہ جو میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں اور تو نے ہم سے بغیر کسی وجہ کے دودھ دینے والا جانور چھین لیا ہے، تو اگر خدا ہے تو ابھی میری بھینسیں زندہ کر ورنہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اب جب اس نے کپڑے کو بل دیا اور خدائی کے دعوے دار، نام نہاد دعوے دار کی آنکھیں باہر آنے لگی، تو وہ جو دلیلوں سے نہیں مان رہا تھا، وہ جو باتوں سے نہیں مان رہا تھا، اب جب اس کو بلا چڑھا اور آنکھیں باہر آئی تو ہاتھ باندھ کے کہنے لگا بھائی مجھے معاف کر دو، میں خدا ودا کوئی نہیں ہوں، اب مجھے سمجھ میں آ گئی بات، جو پہلے آپ مجھے نہیں سمجھا پا رہے تھے اب مجھے آسانی سے سمجھ میں آ گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھائی، تاللہ لاعقیدن الناس نامکم، یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ دیکھیں قرآن کریم ایک جگہ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کو اور ایمان والوں کو مخاطب کر کہا جاتا ہے، لا تسبوا الذین یدعون ربہم، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں، بتوں کو پکارتے ہیں، کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، تم ان کے معبودوں کو گالی نہ دو۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، ان کو گالی نہ دو، اگر تم انہیں گالی دو گے تو وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ یہاں تو ہمیں گالی دینے سے منع کیا گیا کہ باطل کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہیں دینا، ان کے جھوٹے بتوں کو بھی گالی نہیں دینا. اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہمیں بتا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بت ہی توڑ دیے. تو دو باتوں میں تناقض آ گیا, دو باتیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. ایک طرف کہ ان کے بتوں کو گالی نہ دو, ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہ دو. دوسری طرف یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت خالد بن ولید سے فرمایا, جاؤ طائف میں جو مشرکین مکہ کا فلاں بت ہے اسے توڑ آؤ. آپ نے خود حکم دیا صحابہ کو, فلاں جگہ پر جو فلاں بت ہے اسے توڑ دو, وہ جو صفا کی پہاڑی پر بت پڑا ہوا ہے اسے توڑ دو, اور یہ جو بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں ایک ایک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گرایا اور گرا کر بیت اللہ کو صاف کر دیا, بتوں کو توڑوا دیا. ایک طرف اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑ رہے ہیں, دوسری طرف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھیج رہے ہیں, جاؤ فلاں بت کو توڑاؤ, جاؤ فلاں بت کو توڑاؤ, جاؤ فلاں بت کا صفایا کر دو. اور ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ ان کے بتوں کو گالی بھی نہ دو. تو ان باتوں میں بظاہر یہ دو باتیں آپس میں ایسی ہیں کہ جن میں ملاپ نہیں ہے, جن میں اختلاف نظر آتا ہے, تضاد نظر آتا ہے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے بت پتھروں کے, انہیں پوجا کی جا رہی ہے کہ یہ بہت بڑے ہمارے مشکل کشا, حاجت روا, بڑی کرنی والے اور بڑے اختیارات والے ہیں. آپ جب ان بتوں کو گالی دیں گے, ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی دیں گے, آپ کہیں گے تمہارے لات کی ایسی تیسی, تمہارے منات بت کی ایسی تیسی, تمہارے عزا کی ایسی تیسی, یا تمہارے فلاں کی ایسی تیسی. جیسے آج کل ہندوؤں کی دیویاں ہیں, آپ ہندوؤں کی کسی دیوی کا نام لے کر اگر اسی گالی دیں گے تو ضد میں آ کر کافر معاذ اللہ کہے گا پھر تمہارے خدا کو بھی ہے, وہ آپ کے خدا کو بھی گالی دے گا. جب آپ کسی کو گالی دیں گے تو وہ گالی کا جواب گالی سے دے گا, لیکن اگر آپ ان کے بت توڑیں گے تو وہ تو آپ کے خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے نا. نہیں سمجھے؟ جب آپ کسی کے بت کو گالی دیں گے تو وہ جواب میں گالی دے گا, لیکن جب آپ بت توڑیں گے تو وہ جواب میں آپ کے خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو اس لیے بتوں کو گالی دینے سے تو منع کیا گیا کہ کہیں خدا کو گالی نہ دیں, کسی قوم کے کسی برگزیدہ شخص کو گالی نہ دیں تاکہ وہ آپ کے کسی بلی کو, آپ کے کسی غوث قطب ابدال کو گالی نہ دیں. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, سب سے برا آدمی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے. وہ دور تھا رحمتوں والا, وہ دور تھا نورانی دور. صحابہ کرام نے حیرت سے عرض کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ حالانکہ آج کل ایسی بیماری تو عام ہے, آج کل تو ایسے گستاخ جگہ جگہ ہیں جو سکے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں. وہ رحمت والا دور تھا, نبوت کا دور تھا. حیرت سے پوچھا صحابہ نے, اپنے ماں باپ کو گالی کون دے سکتا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس سے مراد وہ بھی ہے جو کسی کے ماں باپ کو گالی دے, وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دے. جو کسی کے ماں باپ کو گالی دے کر اپنے ماں باپ کو گالی دلواتا ہے وہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہے جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ ماں باپ کے گستاخ ہیں. تو یہاں تھا کہ تم ان کے بتوں کو گالی نہ دو, وہ جواب میں تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے. اور یہی دلیل پیش کرتے ہیں لوگ ہمارے سامنے, اور لو جی آپ کافر کہتے ہیں, آپ ان کے کفر کے نعرے لگاتے ہیں, آپ ان کو کافر کہیں گے تو وہ آپ کو کافر کہیں گے. یہ دلیل دیتے ہیں یہاں پر. حالانکہ جس آدمی نے کلمہ کفر کا ارتکاب کیا ہے, جس آدمی نے شارع اسلام کو چھوڑ دیا ہے, جس آدمی نے اسلام کا لبادہ اتار دیا ہے, جب ایک آدمی اسلام کا لبادہ اتار دے, ارتداد کا راستہ اختیار کر لے, کلمہ کفر زبان سے نکال دے, اگر اب بھی اسے کافر نہیں کہیں گے تو پھر سوال یہ ہے کہ کافر کسے کہا جائے گا؟ جب ایک آدمی اسلام کا راستہ ہی چھوڑ گیا ہے تو بھائی پھر تو مسئلہ بتانا پڑے گا، پھر تو مفتی کو کہنا پڑے گا. دیکھیں ایک آدمی طلاق دیتا ہے، آپ کہتے ہیں طلاق دینے کے، اس نے طلاق تو دے دی ہے مگر بیوی کو متعلقہ نہ کہیں تو کیا کہیں بھائی؟ متعلقہ ہی کہنا پڑے گا. جب طلاق دے دی تو جس کو طلاق دے دی وہ متعلقہ ہو گئی، جب کلمہ کفر کہا تو کافر ہو گیا، جب اسلام کے بعد ارتداد کا راستہ اختیار کیا تو مرتد ہو گیا، جب منافقت کا راستہ اختیار کیا تو منافق ہو گیا. یہ گالی کے زمرے میں نہیں آتا بلکہ یہ حقیقت سے آگاہ کرنے کی بات ہے. گالی اور چیز ہے، حقیقت سے آگاہ کرنا اور چیز ہے. ایک آدمی کسی کو کہتا ہے دیکھو بھائی یہ مال جو تم خرید رہے ہو اس مال کے اندر یہ نقص ہے، یہ عیب ہے. مال کے نقص کو بتانا، جانور کے عیب کو بتانا، کسی چیز کے اندر چھپی ہوئی غلط چیز سے آگاہ کرنا، اس کا نام گالی نہیں ہوتا، اس کا نام ہے عیب کو ظاہر کرنا تاکہ خریدنے والا دھوکے سے بچ جائے. جس آدمی کے غلط عقائد ہوں، غلط نظریات ہوں، یا اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کفر کا راستہ اختیار کیا ہو، اس کے کفر کی حقیقت واضح کر کے دوسرے مسلمانوں کے ایمان کو، عقائد کو، نظریات کو، ان کی عزتوں کو، آبروؤں کو محفوظ کرنا، یہ گالی نہیں، یہ حقیقت سے پردہ ہٹانا ہے. ہاں دوسرے کے معبودوں کو گالی دینا اس سے منع کیا گیا کہ گالی مت دو، وہ جواب میں تمہارے بزرگوں کو گالی. اسی سے آپ اندازہ لگائیں. اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں کہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کافروں کے جھوٹے معبودوں کو بھی گالی نہ دو. نہیں سمجھے؟ کافروں کے جھوٹے معبودوں کو بھی گالی، اور جو اسلام کافروں کے جھوٹے معبودوں کو گالی برداشت نہیں کرتا وہ اسلام سیدنا صدیق اکبر کو گالی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ وہ اسلام خلفائے راشدین کو گالی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ وہ اسلام صحابہ پہ تبرہ بازی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ وہ اسلام صحابہ پہ لعنت کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ عجیب بات ہے جو ہمیں دلیل دی جا رہی ہے کہ دیکھو جناب جھوٹے خداؤں کو گالی دینے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، لہذا آپ کا جو انداز ہے یہ غلط ہے. میں کہتا ہوں یہی تو بات آپ کے خلاف جاتی ہے. جب اسلام کافروں کے جھوٹے معبودوں کو گالی کی اجازت نہیں دیتا تو اسلام سچے صحابہ کو گالی کی اجازت بھی نہیں دیتا. تو عرض کر رہا تھا ایک حکم ہے کہ جھوٹے خداؤں کو گالی نہ دو، اور دوسری طرف سے میں نے عرض کیا کہ جب یہ آیت سامنے آئی ہم نے کہا آمنا، ہم مانتے ہیں، لیکن جب ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کا جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام قسم کھا کے بیان فرماتے ہیں میں ضرور توڑوں گا ان بتوں کو، اور پھر وہ توڑ دیتے ہیں، حیرت ہوئی کہ ایک طرف پیغمبر قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ میں بت توڑوں گا اور توڑ رہے ہیں، ایک طرف آقا نے 360 بت توڑوائے، بیت اللہ سے باہر نکلوائے، اپنے صحابہ کو بھیج کر ایک ایک بت کو توڑوایا، تو یہ جو تناقض آ گیا تھا، اختلاف آ گیا تھا کہ ایک طرف گالی دینے کی امانت ہے دوسری طرف بت توڑے جا رہے ہیں، اب اس کے اختلاف کو رفع کیسے کرو گے؟ تو جواب یہ ہے گالی دو گے تو مقابلے میں خدا کو گالی پڑے گی، بت توڑو گے تو وہ مقابلے میں خدا کا بال بھی کا نہیں کر سکتے. اور اسی سے بت توڑ کر یہی سمجھانا ہے کہ جو مشکل کشا اور حاجت روا ہوتا ہے ساری دنیا مل کر اس کا نقصان، ساری دنیا مل کر اسے نفع، ساری دنیا مل کر خدا کی خدائی کا مقابلہ کرے تو ایک بلال برابر بھی کامیابی حاصل. جو خدا ہوتا ہے، جو الہ ہوتا ہے، جو معبود ہوتا ہے، جو مشکل کشا ہوتا ہے، جو حاجت روا ہوتا ہے، اسے دنیا والے مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، اور جنہیں نقصان پہنچے، جنہیں بیماری آئے، جنہیں غم آئے، جنہیں پریشانی آئے، جن کی آنکھوں سے آنسو آئے، جن کے پاؤں ڈگمگائیں، جن پر موت آئے، جو کھانے پینے کے محتاج ہوں، وہ معبود نہیں ہو سکتے، وہ معبود میں نہیں کہتا، چھٹا پارا ہے، قرآن کہتا ہے، دیکھو حضرت ابراہیم، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے، یار مزہ نہیں آ رہا، مضمون بڑا اچھا ہے، کھڑے ہو کے کرتے ہیں، دیکھی جائے گی، شوق تو بہت زیادہ آپ کو نعرے لگانے کا، شوق تو بہت زیادہ نعرے لگانے کا، لیکن جو شوق پورا ہو جاتا ہے تو پھر روندے ہو، پھر روندے بھی بس نہیں کرتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ بڑا اہم عنوان ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا جا رہا ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بھی خدا مانا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کانا یا کلان الطعام، عیسیٰ اور جناب مریم کو معبود الہ اور خدا ماننے والوں، کانا یا کلان الطعام، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ معبود کیسے بن سکتے ہیں، جبکہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے، جبکہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ کھانا وہ کھاتا ہے جسے بھوک لگے، کھانا وہ کھاتا ہے جو بھوک کی وجہ سے لاچار ہو جائے، بھوک کی وجہ سے مجبور ہو جائے، بھوک کی وجہ سے بے بس ہو جائے، جو بے بس ہو کر، لاچار ہو کر، بھوک پیاس کی وجہ سے مجبور ہو کر کھانے کی تلاش میں سرگرداں ہو، چلتا پھرتا لگائے کھانا لاؤ کھانا تاکہ میں بچ جاؤں، کھانا لاؤ کھانا تاکہ میری بھوک مٹ جائے، کھانا لاؤ کھانا تاکہ میری توانائی بحال ہو جائے، اور جو روٹی کا محتاج ہے، جو پانی کا محتاج ہے، جو کھانے کا محتاج ہے، وہ محتاج کبھی الہ نہیں ہو سکتا، محتاج کبھی معبود، محتاج کبھی مشکل کشا۔ جس کی آنکھوں سے آنسو آئے وہ روئے، رونے والا الہ نہیں ہو سکتا، جس پر موت آئے مرنے والا الہ نہیں ہو سکتا، جس پر مصیبت آئے مصیبت زدہ الہ نہیں ہو سکتا، جس پر مرض آئے مریض الہ نہیں ہو سکتا۔ الہ وہ ہے جو ہر مرض سے پاک ہے، ہر مشکل سے بالا ہے، ہر پریشانی اس سے دور ہے، کھانے کی اسے ضرورت نہیں، نیند اسے آتی نہیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو دور کی بات ہے، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا، تاللہ لاعقیدن اصنامکم، مجھے خدا کی قسم ہے میں تمہارے جھوٹے معبودوں کے بارے میں وہ کچھ کر گزروں گا کہ تمہیں پتا چل جائے گا یہ نفع نقصان کے مالک۔ فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون۔ پھر قوم میلے پر چلی گئی، کہاں چلی گئی، کہاں گئی، مگر ابراہیم علیہ السلام میلے پر۔ قرآن کہتا ہے فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ابھی نوجوان ہیں، نو عمر ہے، ابتدائی سال ہیں، 17-18 سال کے نوجوان ہیں، آ کر کہتی ہے آؤ ابراہیم میلے پہ چلیں۔ فرمایا میں میلے پہ جانے کے لیے تیار ہے، اور میلے میں جانا سیوائے پیغمبری نہیں، میلوں میں شمولیت سیوائے نبوت نہیں، میلوں ٹھیلوں میں جانا سیوائے نبوت سیوائے رسالت نہیں ہے۔ فرمایا میں بیمار ہوں، میں نہیں جاتا۔ قوم میلے پہ چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں چلے گئے، گئے دروازہ کھولا بت خانے کا، ایک سے بڑھ کر ایک بڑے بڑے معبود بنا رکھے تھے قوم نے، بڑے بڑے بت آپ نے تو دیکھے نہیں، خدا کا فضل ہے پاکستان بن گیا، اللہ کا احسان ہو گیا، ہماری جان چھٹ گئی بت پرستوں سے، ہماری جان چھٹ گئی تو وہ ہماری قوم سے، ورنہ ہندو ہوتے یہاں آپ حیران ہوتے کیا کہ یہاں ہوتا۔ وہ یہاں سے چلے گئے، آج 55 سال ہو گئے ہیں،
ان کے جانے کے بعد بھی ہمارے اندر ہندوؤں والی رسومات موجود ہیں، اگر وہ یہاں ہوتے تو پتہ نہیں یہاں کیا حال ہوتا. ابھی تو وہ چلے گئے ہیں عجائب خانوں میں جا کر. آپ دیکھیں گے بڑے بڑے لکڑی کے بت، بڑے بڑے پتھروں کے بت. ابراہیم علیہ السلام نے ایک طرف سے بت توڑنا شروع کیے، کسی کا بازو اڑایا، کسی کا ناک توڑا، کسی کی ٹانگ کو توڑا، کسی کا سر اڑا کے رکھ دیا. الا کبیر اللہم، قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے. ابراہیم علیہ السلام نے میں کہتا ہوں بڑی ہمت کا کام ہے، بڑی طاقت کا کام ہے. ایمان کی مضبوطی وہ تو نبی کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، لیکن جسمانی مضبوطی. آپ جائیں عجائب گھر میں، ہم بچے تھے گئے تھے، زور زور سے تھپڑ مارتے تھے بتوں کے منہ پر، وہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے. اس وقت میں حیران ہوتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو سارے ہی توڑ دیے، بت توڑنا کوئی آسان ہے؟ سب توڑ دیے مگر ایک بت کو چھوڑ دیا، اور وہ بھی قرآن کہتا ہے تھک کر نہیں، تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں، اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ توڑے اس لیے ہیں تاکہ قوم سمجھ جائے، وہ چھوڑا بھی اس لیے ہے تاکہ قوم سمجھ جائے، تاکہ قوم سمجھ جائے. ابراہیم علیہ السلام اپنا کام کر کے آ گئے، قوم آئی واپس. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين، جیسے میلے سے آئے واپس کہنے لگے چلو اپنے معبودوں کو سلام کرتے جائیں، اپنے معبودوں کے سامنے، ان کے سامنے شیرینی اور جناب طرح طرح کے چڑھاوے رکھتے جائیں، متبرک کھانے کچھ بتوں کے سامنے رکھ کر ان کے منہ میں ڈال کر کچھ واپس لیتے جائیں. اب جب آئے سارے اپنے عبادت خانوں میں، اپنے معبود خانہ میں، بت خانہ میں آئے تو کیا دیکھا کہ بتوں کا تو حشر ہوا پڑا، ایک کے سوا سارے کے سارے بیچارے ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، کوئی بھی نہیں بچا. بڑے پریشان ہوئے، رونے دھونے لگے، حال حال حال، اور پکار شروع ہو گئی، چیخو پکار، مارے گئے ہم، اب کچھ نہیں بچ سکتا، اب ہم لٹ گئے، اب تباہی بربادی ہمارا مقدر ہو گئی. جو اندر جاتا ہے روتا ہی واپس آتا ہے، اور جناب سلسلہ شروع ہے، مر گئے ہم، ہائے 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 ہائے، اب کچھ نہیں بچ سکتا. انہوں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگے یہ بھی نہیں بتا سکتے کیا ہوا، یہ کیا ہوا ہے؟ ہمارے بت توڑ دیے گئے، ہمارے معبودوں کے ٹکڑے ہو گئے، ہمارے معبودوں کے ساتھ کسی نے بہت برا سلوک کیا ہے. جمع ہوئے، قرآن اس انداز کو، ان کی گفتگو کو نقل کرتا ہے، کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ برا سلوک کس نے کیا ہے؟ اور جس نے بھی کیا ہے بہت ظلم کیا ہے، ایسا شخص بخشنے کے قابل نہیں ہے، ایسا شخص معاف کرنے کے قابل نہیں. قوم کی حالت دیکھو، من فعل هذا بآلهتنا، ساڈے معبوداں نوں جنے بھی ماریا، پنجابی چ ساڈے معبوداں نوں جنے بھی کٹیا، ساڈے معبوداں دے جس چھوڑے اڑائے، ساڈے معبوداں دے جس نے بھی چھکے چھڑائے، او تے کوئی بڑا ہی ظالم ہے. پھر بھی قوم یہ کہہ رہی ہے معبود، ساڈے معبود، آلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ جس نے بھی یہ سلوک کیا ہے یہ بہت ناروا سلوک ہے اور بہت ظلم کی بات ہے، بتاؤ کون ہو سکتا ہے؟ اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہاں بھائی کوئی گویڑ چویڑ لائیے، کوئی سوچو بچار کرو کہ کون ہو سکتا ہے ایسا کرنے والا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے ہاں ہمارے اس شہر میں ایک نوجوان ایسا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں عام طور پر کہتا رہتا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. وہ کہتا رہتا ہے کہ تم ان پہ مجاور بنے بیٹھے ہو، مجاورو، بتوں کے چلام پہ چڑھاوے کھانے والوں، پوری قوم کو گمراہ کرنے والا نہیں ہے. مجاوروں کو تو اور زیادہ پریشانی ہوئی، پریشانی تو سب کو ہوتی ہے مگر مجاور کی تو روزی کا مسئلہ ہوتا ہے نا، مجاوروں کی تو روزی ایسے چاہتے. ہر کوئی آدمی آتا ہے بڑے تمنا کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ کہ جناب بت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں کچھ مانگوں. آنے والا تو مانگنے کے لیے آتا نا بت سے، اس کی نظر بت پر ہوتی ہے، مجاور کی نظر آنے والے کی جیب پر ہوتی ہے. آنے والے کا مطمع نظر مقصود وہ غیر خدا ہوتا ہے، میں جناب اس کے سامنے سجدہ کروں یہ مجھے کچھ دے دے. آنے والے کا جھوٹا خدا وہ ہوتا ہے، مجاور کا جھوٹا خدا آنے والا ہوتا ہے. نہیں سمجھے گی؟ مجاور تو اتنا پرلے درجے کا احمق ہوتا ہے، اتنا بڑا بےمال ہوتا ہے کہ آنے والے کافر کی نظر بت پر اور مجاور کی نظر آنے والے کی جیب پر. اگر تو آنے والا مجاور کی جیب بھر دے، ستے دروازے کھلے، آؤ جی آؤ جناب، غلاف اٹھائے، پردے اٹھائے، آؤ اندر داخل ہو جاؤ، کھل کے عبادت کرو، تو جی پتا لگ گیا اگر کوئی غریب غربا آ گیا، کوئی بےچارا خالی جیب آ گیا، چلو چل بابا بارو مارو عبادت کرتے جا. اندر رہی دروازے، ادھر رہی مجاور صاحب، دیکھو کوئی رعایت نہیں. یہ ہے جھوٹے خداؤں کا حال. اب بتلاؤ سچے خدا سے ملنے کے لیے کسی مجاور کی ضرورت ہے؟
نہیں.
کسی کی منت سماجت کی ضرورت ہے؟
نہیں.
کسی کے پاس چڑھاوا چڑھانے کی ضرورت ہے؟
نہیں.
خدا ہوتا ہی وہ ہے جسے جب چاہو پکارو، جب چاہو پکارو، جب چاہو اس کے سامنے حاضر ہو جاؤ. اس کے سامنے حاضری کے لیے کسی کو واسطہ بنانے کی، کسی کا پلہ پکڑنے کی اور جناب کسی کی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی کو قرآن کہتے ہیں اذا سالک عبادی انی فانی قریب، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو اسے بتا دیجئے کہ میں اس کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تیرے پکارنے کی دیر ہے، تو پکار کر دیکھ میں جواب دیتا ہوں. تو پکار کر دیکھ فوراً جواب دیتا ہوں. راتوں کو اٹھ کر پکار، دن کو پکار، اجالے میں پکار یا اندھیرے میں پکار، میں تیری پکار سنتا بھی ہوں، تیری دعا قبول بھی کرتا ہوں. جو تو مانگتا ہے میں تجھے عطا بھی. یقال لہ ابراہیم، کہتے ہیں بھائی ابراہیم اس کا نام ہے، وہ ہمارے بتوں کے بارے میں آئے روز کوئی نہ کوئی باتیں کرتا رہتا تھا. چنانچہ چاہیے کہ تفتیش کا آغاز کہاں سے کریں؟ ابراہیم سے. تھے تو کافر مگر دو تین باتیں بڑی اچھی. ایک دو بات اچھی یہ کہ انہوں نے پہلے آپس میں غور کیا کہ بھئی یہ جس نے ظلم کیا ہے وہ کون ہو سکتا ہے. گواہیاں نہیں، حال احوال پوچھے، اس کے بعد چلے اور ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد لائے، لا کر ابراہیم علیہ السلام کو اتنا موقع دیا کہ اپنی صفائی دے سکیں. اور یہاں ہیں ہم مسلمان، کم کرے کوئی بھرے کوئی، بندہ پھڑ لو پھر انہوں لٹکا دیو. او کہے خدا دی قسم میں کم نہیں کیتا، کہنے کیتا ہی تو ہے. او کہے میں صفائی دیا گواہیاں دینا، کہنے کیتا ہی تو ہے. سانو پہلے ہی پتا سی تو کرنا ہے، انہوں پہلے ہی پتا ہوں کہ کم کہنے کرنا ہے. ہر ملک دی پولیس بڑی تکڑی، واردات ہو جائے گھنٹہ پہلے دس دے گی، دو گھنٹے نہ گھنٹہ بعد میں ملزم پکڑ لے گی، کوئی ایک دن بعد میں پکڑ لیں گے. ہماری پولیس زندہ باد، کام آج ہوا ہے، یہ دو دن پہلے ہی بتا دیں گے کام ہونے والا ہے، یہ کام پہن آ رہا ہے فلاں جگہ. سانو پہلے ہی پتا سی. کیوں بھائی تھانوں کی پتا سی؟ منصوبے کے سی آپ جو شامل سی. وہ آج ایک مہینہ ہو گیا، ہمارے فیصل آباد سے قاری حبیب الرحمان صاحب جا رہے تھے اسلام آباد میں میرے پاس آنے کے لیے، مفتی محمد صاحب ان کے ساتھ تھے. راستے میں فیصل آباد سے موٹر وے پر سروے روڈ ہے، سروس روڈ، جناب ان کو پکڑ لیا ڈاکوؤں نے. آپ حیران ہوں گے کہ ڈاکوؤں نے اوپر چادریں اوڑی ہوئی ہیں، بندوقیں پولیس والی ہیں، پینٹیں پولیس والی ہیں، جوگر پولیس والے پہنے ہوئے ہیں. ہوں جب پولیس ہی ڈاکو بن جائے تو بندہ برامدگی کتوں کرے؟ یہ تو بھائی اپنے اپنے دور کی بات ہے نا. انہوں نے کہا بلاؤ ابراہیم کو. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، کہنے لگے یا ابراہیم انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ برا سلوک تو نے کیا ہے؟ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ برا سلوک آنے آئی ٹک ٹک دے چڑھایا، آنے آئی الٹا لٹکایا، ابراہیم علیہ السلام نو پھڑ دے ہی لما پایا؟ نہیں، ہے تے کافر اور انہاں دی نظر چ جرم ایڈا وڈا جیری معافی بھی کوئی نہیں. گواہیاں بھی بہت کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیتا ہے، تے پھر بھی صفائی دا موقع دیتا یا نہیں دیتا؟ آم تفال تحادہ بھی آ دیتی نا ابراہیم، یہ کام تو نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم، فرمایا ایک بات مجھے بتاؤ ہوا کیا؟ کہنے لگے سب بت ٹوٹ گئے، ہوا کیا؟ ہمارے معبود ٹکڑے ہو گئے، یہ بتاؤ ہوا کیا؟ کہنے لگے ہمارے بتوں کا کچھ نہیں بچا، ہوا کیا؟ ہمارے معبودوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ فرمایا مزہ آ رہا ہے اور بولو، جدو تسی کہنے ہو نا اپنی زبان نال ساڈے معبودہ نا کچھ نہیں بچیا، ساڈے معبودہ نا کچھ نہیں بچیا، ساڈے معبودہ نا برا حشر ہو گیا، ساڈے معبود ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، شاللہ ٹکڑے ہی رہن، شاللہ انہاں دا بچے کچھ نہ۔ اور اپنی زبان سے معبود بھی کہتے ہو پھر مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا ہوا ہے؟ اپنی زبان سے معبود بھی کہتے ہو اور پھر مجھ سے پوچھتے ہو ہمارے معبودوں سے کیا ہوا ہے؟ فرمایا یہ بتاؤ کوئی بچا بھی ہے؟ کہنے لگے ہاں، وہ جو بڑا ہماری نظروں میں بوتا نا وہ بچ گیا۔ فرمایا پھر بل فعلہ کبیرہم، کتے ایویں نہ ہوئے اے جیڑا کچھ ہویا وہ وڈے نے نہ کیتا ہوئے۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ جاؤ پہلے اس بڑے بت کے پاس، اسے جا کر کہو حضور والا ادب و احترام سے عرض کرتے ہیں، ایک دے سارا کام تسی دے نہیں پایا؟ تے جے او کہے نہیں کہ انہوں کو ہن اگنی درخواست کہ تہاڈی موجودگی چ یہ کام ہو گیا ہے تے تہانوں ذرا بھی ترس نہ آیا؟ تے جو کہے ہاں مینوں ترس نہیں آیا تے انہوں کو حضور والا صرف اینا دس دیو کام کیتا کہ نہیں؟ اے کام کیتا مانا ایتوں کا، قرآن کی ایتوں کا مفہوم سنو۔ قال بل فعلہ کبیرہم، فرمایا یہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا، فسألوہم اس سے جا کر سوال کرو، ان کانوا ینطقون اگر وہ تمہیں جواب دے دے تو تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ فرجعوا الی انفسہم، ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی قرآن کہتا ہے سوچ میں پڑ گئے، سوچ میں پڑ گئے۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، سر جھکا کر کہنے لگے ہم بھی بڑے نادان ہیں، ہم بھی بڑے پاگل ہیں، ہم سے زیادہ احمد کوئی نہیں کہ جو بڑا بت محفوظ ہے ہم اس سے پوچھ تو سکتے ہیں مگر وہ ہمیں جواب نہیں دے سکتا، اور جس کی نظروں کے سامنے معبود مر گئے وہ انہیں بچا نہ سکا، وہ مخلوق کو کیسے بچا سکتا ہے؟ نہیں سمجھے گا، جس کی نظروں کے سامنے ہمارے الہ مر گئے، ہمارے معبودوں کا کبڑا ہو گیا، اور جڑا معبوداں نو نہیں بچا سکیا، اپنے شریکاں نو نہیں بچا سکیا، اپنے برادر اپنے دوست اپنی کمپنی نہیں بچا سکیا، اور سانو بچا سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے انکم انتم الظالمون، ہر ایک کے دل سے آواز نکل رہی تھی تم ہی ظالم ہو، تم ہی نا انصاف ہو، تم ہی بے وقوف ہو، ابراہیم نے جو بات کہی ہے تمہارے پاس اس کا کوئی جواب؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قرآن اس کیفیت کو بیان کرتا ہے اور واعظ مقرر کی یہ ذمہ داری ہے وہ قرآن کے نقشے کو پوری طرح بیان کرے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، قرآن کہتا ہے سر جھکا لیے، سر نکسوا علی رؤوسہم، سر جھکا لیے، اور آگے سے سر جھکا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تینوں تے پتہ ہے اے بول نہیں سکدے، تینوں تے پتہ ہے اے بول، تینوں تے پتہ ہے اے بول، تے جڑے بول نہیں سکدے تو کہنا انہاں تو پوچھ، اسی پوچھئے تے سوا پوچھئے، پوچھے تو خاک پوچھے، کیا پوچھے ان سے؟ تو ابراہیم علیہ السلام بھی اسی بات کے متمنی اور منتظر تھے کہ کبھی تو قوم عاجز آئے گی، آ گئی نا عاجز قوم، کل تک تو کہتی تھی اے بڑے کرنی آرن، انہوں نے کوئی بڑے اختیار ہیں، اے جو چاہ کا چھڑن، اے چاہ کے ڈبے بیرے تار دین، اے چاہ تے تردیاں نو ڈبو چھوڑن، آج وہی قوم ہے جو دلیل نہیں مانتی تھی، آج اس نے جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگے سے کہہ رہے ہیں پوچھو بڑے سے،
تو کہنے لگی تو تے جاننا ہے اے بول، تو تے جاننا ہے اے بول. فرمایا افل لکم ولی ما تعبدون من دون اللہ، میری قوم مجھے افسوس ہے تمہاری عقلوں پر، مجھے افسوس ہے تمہارے شعور پر، مجھے افسوس ہے تمہاری سوچ پر، تم نے خدا کو چھوڑا تو کن کے پیچھے لگ گئے. مجھے افسوس ہے تم پر اور ان پر جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو. کیا اب بھی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ نفع نقصان کے مالک؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پھر زبردست تقریر فرمائی کہ معبود کون ہوتا ہے، مشکل کشا کون ہوتا ہے، حاجت روا کون ہوتا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کی بات ختم ہو گئی تو قوم کا جذبہ انتقام پھر جوش میں آیا، کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم. اب لمبی چوڑی تقریر سنن دی کوئی ضرورت نہیں، سزا کا اعلان کرو، ہن آ گئی اسے کام تے. ابراہیم علیہ السلام دی قوم ہن اسے کام تے آ گئی، ہن اسے نقطے تے آ گئی جہے نقطے تے اج کل دنیا بڑی تیزی نہ چلتی ہے. اے گلاں نال سانو کوئی نہیں ملے گا، گلاں نال تے مولوی نے ڈاہ نہیں دینا. اے جننے بھی جنگلی شہید پروانے انہاں دے نال دلیل دی گل نہ کرو، مارو انہاں نوں، انہاں نوں کٹو، انہاں نوں پھڑ پھڑ کے جیلاں وچ بند کرو. بھائی دلیل کہندے دلیل وکیل کوئی نہیں، دلیل وکیل کوئی نہیں، تفتیش تفتوش کوئی نہیں. بس کیوں؟ کہنے لگے اس لیے جے گلاں کرو پھر تے تسی سارے ہی بے گناہ ہو. بھائی تسی ٹھیکہ چکے سانو گناہگار بناؤن دا، تسی کوئی ٹھیکہ لیا کہ جناب انہاں گناہگار ہی ثابت کرنا ہے؟ کہندے گواہیاں نال گلاں نال تے تسی گناہگار نہیں ہوندے، پر اسی پھر بھی تانوں چلان کرنا ہی کرنا ہے، پھر بھی چلان کرنا ہی کرنا ہے، ایک باری سزا دوانی ہے پھر چاہے کچھ ہو جائے. قوم ابراہیم کا بھی یہی حال تھا، کہنے لگی ابراہیم تیری دلیلوں کا جواب ہمارے پاس، تیری باتوں کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن فیصلہ ہمارا سن. کیا ہر رکو ہو ابراہیم کو جلا دو، اسے آگ کے حوالے کرو، اور ساتھ اپیل کی وانصروا آلہتکم، ہمارے ملک کے لوگوں، ہماری قوم کے لوگوں، اپنے معبوداں دی مدد کرو. وانصروا آلہتکم معنی لفظ یہ ہے اپنے معبودوں کی مدد کو آؤ، اپنے معبودوں کی مدد کو آؤ. یہ عجیب قوم ہے، اب تک تو لوگ معبودوں کو مدد کے لیے بلاتے تھے، اب تک تو لوگ کہتے تھے ہماری مدد کرو، ہماری مدد، ہم فلاں ہماری مدد کر، فلاں ہماری مدد کر، اور آج قوم اس نتیجے پر پہنچی کہ ہمارے معبود آج ہماری مدد کے مستحق ہیں. کمال ہو گئی، جو قوم کی مدد کا مستحق ہو وہ معبود ہو سکتا ہے؟ جسے ضرورت کے وقت قوم کی ضرورت ہو، آؤ میری قوم میرا تعاون کرو، آؤ میری قوم چندہ دو، آؤ میری قوم میرے لیے لباس تیار کرو، آؤ میری قوم میرے لیے یہ کام کرو، میرا گھر بناؤ، آؤ میری قوم میرا فلاں کام کرو. جو قوم کی مدد کا حاجت مند ہو وہ خدا، وہ مشکل کشا. قرآن کہتا ہے جب ساری قوم نے فیصلہ کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا ہے، تو میں نے بھی فیصلہ کر دیا کہ میں نے اب اپنے پیغمبر کو بچانا ہے. خدا کی بارگاہ میں جب کوئی سچے دل سے، اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی سچے دل سے قربانی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، جب کوئی اپنے موقف پر ڈر جاتا ہے، پھر خدا اس کی مدد کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں قوم نے کہا اپنے معبودوں کی مدد کرو، معبود حقیقی نے کہا اپنے بندے کی مدد کروں گا. ایک معاملہ الٹ ہو گیا، نافرمان قوم معبودوں کی مدد کے لیے چلی، معبودوں کی مدد کے لیے چلی، سچا معبود اس کی رحمت اپنے محبوب کی مدد کے لیے چلی. قوم نے مدد کی، انہوں نے بہت بڑی تعداد میں ایندھن جمع کیا. یہاں تک تفسیروں میں آتا ہے کئی مہینے گزر گئے، ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا ہوا ہے، قوم ایندھن جمع کر رہی ہے، جلانا ایک آدمی کو ہے مگر ایندھن کتنا، کئی میلوں میں انہوں نے ایندھن جمع کیا، لکڑیاں لا کے رکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ کوئی بوڑھا مرنے لگتا ہے، کوئی بیمار قریب المرگ ہوتا ہے، تو وہ وصیت نامہ لکھواتا ہے، کہتا ہے بھائی میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد میری وصیت یہ ہے، اتنے گڈے بھر کر بالن کے، اتنی گاڑیاں بھر کر، اتنے درخت کاٹ کر، انہیں سکا کر وہاں پہنچانا ہے جہاں ابراہیم کو آگ میں جلایا جانا ہے، تاکہ معبودوں کی مدد میں میرا حصہ بھی آگ جمع ہو گئی، بہت بڑی جگہ لکڑیاں جمع ہو گئیں، آگ لگا دی گئی۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا ہے، سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ابراہیم کو ڈالیں کیسے، کیونکہ جو بھی دھکا دینے جائے گا وہ خود بھی بچ کے واپس نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں اس وقت شیطان نے آ کر قوم کو یہ سمجھایا طریقہ گوفن کا، کہ اس طرح ایک چیز بناؤ، اس میں ابراہیم کو بٹھا کر پھر اسے گھما کر چھوڑو، تم یہاں کھڑے رہ جاؤ گے، ایک پتھر کی طرح ابراہیم یہاں سے لڑتے لڑتے ہوا میں اڑتے اڑتے خود بخود آگ میں پہنچ جائیں گے۔ تب یہ ایجاد کی گئی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی۔ ابراہیم علیہ السلام اس میں بٹھا دیے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب نظر اٹھا کر دیکھا جہاں اور لوگ ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، سکا باپ بھی ان میں شامل تھا، چاہتا تھا کہ بتوں کا نافرمان میرا بیٹا آگ میں ڈال دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا کہ میرے باپ تجھے بھی میری بات سمجھ نہیں آئی اور تو بھی مجھے جلانے کے لیے چل پڑا ہے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ آسمانوں سے جبرائیل آ گئے۔ کہا ابراہیم کیا ہوا جو ساری دنیا تیری دشمن بن گئی، جو ساری دنیا تیری مخالف ہے، تیرا سکا باپ بھی تیرے ساتھ نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ساری مخلوق تیرے خلاف ہے مگر خالق تیرے ساتھ ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے، خدا کے فرشتے حاضر ہیں، ارشاد فرمائیے ہم کیا خدمت بجا لائیں۔ فرمایا کیا کر سکتے ہو؟ ایک نے کہا ہوا کو چلاتا ہوں، ساری آگ اٹھا کر نمرود کے محل میں کافروں کے گھروں میں لگا دیتا ہوں۔ فرمایا ٹھہر جاؤ۔ دوسرے سے پوچھا تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں ملک الجبال ہوں، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، ان پہاڑوں کو آپس میں ملا کر پوری قوم کو آٹے کی طرح پیس دیتا ہوں۔ فرمایا تم بھی ٹھہر جاؤ۔ تیسرے سے کہا تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں پانی برساتا ہوں، می برسانے والا فرشتہ ہوں، پانی برساتا ہوں، برسا کر آگ کو بجھا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم بھی ٹھہر جاؤ۔ جب فرشتے آتے گئے آپ نے فرمایا ایک بات بتلاؤ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ انہوں نے کہا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا پھر چھوڑ دو، آج خلیل جانے یا رب جلیل جانے؟ آج خلیل کو، رب جلیل کو، دونوں کے درمیان میں پردے ختم کر دو، میں جلنے والا جانوں یا وہ جلانے والا جانے؟ جب ڈائریکٹ آپ نے یہ بات کہی تو اللہ نے بھی فرمایا جبریل اب تیری بھی ضرورت نہیں، میں بھی آرڈر ڈائریکٹ کرتا ہوں، میرا آرڈر بھی آج ڈائریکٹ ہو رہا ہے۔ قلنا، ہم نے کہا یا نار، آگ، جی رب جلیل، کیا حکم ہے میرے لیے؟ فرمایا کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا۔ علماء فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے جب یہ حکم ہوا آگ ٹھنڈی ہو جا، دنیا میں جہاں جہاں کوئی بت قدہ روشن تھا، جس جس بت قدے میں آگ جل رہی تھی، جس جس چولہے میں آگ جل رہی تھی، جہاں جہاں کوئی آگ تھی، وہ آگ تو جل رہی تھی مگر اس کی حدت سلب کر لی گئی۔ حکم الہی تھا نا، خالق کا حکم تھا، ساری آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ فرمایا برد و سلام علی ابراہیم۔ پھر یہ ہوا کہ اگر صرف لفظ برد آتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو چکی تھی کہ برف سے بھی زیادہ۔ فرمایا و سلام علی ابراہیم، آگ زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں ہونا، صرف میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہونا ہے، اور ہونا بھی سلامتی والی کہ ابراہیم کو ٹھنڈک بھی نہ پہنچے۔ جب ابراہیم کا نام آیا تب باقی آگ اس حکم سے نکل گئی، ہر آگ میں حدت واپس لوٹ آئی، ورنہ جہاں جہاں آگ تھی جل رہی تھی، شعلے مار رہی تھی مگر اس کی قوت جلانے کی ختم ہو چکی تھی، ہر آگ کے اندر برف کی قوت پیدا ہو چکی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جلتی ہوئی آگ سے بچا کر دنیا کو بتلا دیا کہ یہ ہے سچا معبود، یہ ہے خالق کائنات، یہ ہے رب العالمین، یہ ہے رب اعلی، کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی چیز اس کے سامنے دم نہیں مار سکتی، نہ کوئی اس کا بال بیگا کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنے ہی در کے ساتھ وابستہ رکھے. واخر دعوانا الحمدللہ.